حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه البعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، درود بھیج محمد وآل محمد۔ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات اللہ بار دیگر صلوات۔ حضرت محترم، خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس اور گزشتہ مجالس میں عرض کر چکے ہیں کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، شیعوں کی اخلاقی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے، اجتماعی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور سیاسی خصوصیات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور تشیع کے کچھ مظاہر ہیں کہ جن سے تشیع پہچانی جاتی ہے، اور عرض کیا تھا کہ صبر اور مقاومت، استقامت تشیع کے مظاہر میں سے ایک عظیم ترین مظہر ہے کہ جس کی بدولت آج تشیع خون کے دریا کو عبور کر کے آج ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ اور حضرت گرامی عرض کیا تھا کہ آل محمد کے ماننے والے، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، اور مجموعی طور پہ عرض کیا تھا کہ دیندار لوگ دو قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دین محور ہیں، دین مدار ہیں، دین پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دین شعار ہیں، جو صرف شعار دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دین سے اظہار عقیدت اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، جب تک اپنے مال اور کاروبار کا ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، جب تک ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا دین کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب خطرہ محسوس ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے، ان کی مادی زندگی کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، تو اپنا منہ پلٹا لیتے ہیں دین سے بقول قرآن کے، اور گویا اس طرح سے کہ جیسے کبھی صاحبان ایمان ہی نہیں تھے، ایسے جیسے کبھی صاحبان اسلام ہی نہیں تھے، کبھی کلمہ گو مسلمان ہی نہیں تھے، جس کے بارے میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں۔ دین ان کی زبانوں پر کیا ہے؟ لقلقہ لسان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ زبان بس چرخاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دین ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، ایمان سے اس دین کا تعلق نہیں ہے، صرف زبانوں کی حد تک اس کا تعلق ہے۔ اور جب یہ کسی بلا میں، کسی امتحان میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنے کم لوگ ہیں جو دین کے ساتھ ہیں، کتنے کم لوگ ہیں جو دیندار ہیں۔ حضرت گرامی، یہ دو کیٹیگریز پوری تاریخ اسلام کے اندر دیکھنے میں آئی ہیں، خصوصاً آل محمد کے چاہنے والے۔ حضرت گرامی، چونکہ آل محمد کا راستہ کٹھن راستہ ہے، آل محمد کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، آل محمد کا راستہ ایثار و قربانیوں کا راستہ ہے، خصوصی طور پر حضرت گرامی آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو، ہمارے راستے پر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو آمادہ رکھو، اپنا سینہ کشادہ رکھو، اپنے حوصلے بلند رکھو، اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ رکھو۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور زن محترم، آل محمد واسطہ فیض ہیں، اللہ نے کائنات کو ان کی سبب سے خلق کیا ہے، اللہ نے آل محمد کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ آل محمد کی وجہ سے ہے۔ آل محمد ولایت تکوینی کے حامل ہیں، لیکن حضرت گرامی ولایت تکوینی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آل محمد کو ولایت تشریعی بھی عطا فرمائی ہے۔ ولایت تشریعی کیا ہے؟ ولایت تشریعی یعنی قانون بیان کرنا اور قانون کو نافذ کرنا، یعنی حکومت قائم کرنا، یہ آل محمد کی ذمہ داری ہے۔ حضرت گرامی معصومین کی ذمہ داری ہے، معصوم کے ہوتے ہوئے حضرت گرامی کوئی شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت کرے اگر معصوم موجود ہے، چاہے نبی کی صورت میں ہو، چاہے وصی کی صورت میں معصوم موجود ہو، حق حکومت اس کو ہے کہ جو عصمت کا حامل ہے اذان گرامی، جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا معین کردہ اذان گرامی الہی نمائندہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے اذان گرامی۔ اسے ہم کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ اور میں عرض کروں اذان گرامی کہ ولایت تکوینی کے بہت سارے لوگ قائل ہیں، یعنی ہم اہل تشیع بھی قائل ہیں اور دیگر مذاہب اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ جو اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں، اہل بیت کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی بعض لوگ ان میں سے آل محمد کی ولایت تکوینی کے قائل ہیں۔ لیکن ازانی گرامی اختلاف کس بات میں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ولایت تکوینی موجود ہے تو ولایت تشریح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا ولایت تشریح کوئی بھی صاحب اختیار ہو سکتا ہے اور کوئی بھی اس ولایت سے استفادہ کر سکتا ہے، غیر معصوم بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، یہ ہمارے بعض بھائیوں کا نظریہ ہے. لیکن اذان گرامی مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ جب امام معصوم موجود ہو تو پھر حق حکومت کسی اور کو نہیں ہو سکتا. امام معصوم اگر موجود ہو تو پھر زمام حکومت صرف امام معصوم کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو بھی امام معصوم کے ہوتے ہوئے زمام امور اپنے ہاتھ میں لے گا وہ غاصب ہوگا، اس نے غصب کی ہے حکومت کو. یہ ایک مسلمہ عقیدہ اذان گرامی ہمارے مکتب کے اندر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے عقلی دلیل بھی ہے اور شرعی دلیل بھی موجود ہے اذان گرامی کہ جب ایک افضل انسان موجود ہو، ایک قابل انسان موجود ہو، ایک عالم انسان موجود ہو، ایک ایسا انسان موجود ہو کہ جو معاشرے کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر جو شخص مفضول ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ افضل کے ہوتے ہوئے، فاضل کے ہوتے ہوئے حق حکومت رکھے، وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے. یعنی ہم بات کر رہے ہیں میرٹ کی، میرٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معصوم حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہتر طریقے سے معاشرے کو چلا سکتا ہے، معاشرے کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے عصمت کبریٰ کے مقام پر رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، ہر قسم کا علم، تمام شعبوں کا علم اللہ نے آل محمد کو عطا فرمایا ہے. تو ایک شخص جو جاہل ہو، جسے انسانی تقاضوں کا پتہ نہ ہو، جس کو انسانی فطرت کا معلوم نہ ہو، جسے انسان کی احتیاجات کا معلوم نہ ہو، جسے معاشروں کے تقاضوں کا معلوم نہ ہو، تو اذان گرامی ایسا شخص حاکم ہو تو بہتر ہے، یا وہ شخص کہ جو علم لدنی کا مالک ہو اور عصمت کبریٰ کا مالک ہو، آیا وہ زیادہ بہتر ہے انسانوں کی حکمرانی کے لیے؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو اذان گرامی یہ جو ولایت تشریعی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی مولا ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، رسول کے بعد اگر کسی کو حق حکومت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور علی کے بعد اگر کسی کو حق حکومت ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، اور اسی طرح سے باقی آئمہ اطہار علیہ السلام. اذان گرامی حکومت کا معاملہ، ولایت تشریعی کا معاملہ ولایت تکوینی جیسا نہیں ہے. ولایت تکوینی میں اذان گرامی آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ نے یہ ولایت ان کو عطا فرمائی. لیکن ولایت تشریعی میں اذان گرامی اس میں عوام کا عمل دخل بہت گہرا ہے، بڑا گہرا نقش ہے. جب تک عوام یا امت اپنے امام کا ساتھ نہ دے اس وقت تک اس ولایت کا اعمال نہیں ہو سکتا، یہ ولایت متحقق نہیں ہو سکتی اذان گرامی، یعنی حکومت بن نہیں سکتی جب تک کہ عوام نہ چاہے. جب تک عوام نہ چاہے علی مولا اذان گرامی اپنی ولایت کو متحقق نہیں کر سکتے، چاہے علی جیسا معصوم موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ اذان گرامی، انبیاء علیہ السلام کی نہضتوں کے اندر اور خود ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام کی نہضتوں میں اہم ترین نقطہ کہ جب یہ افضل ترین ہستیاں کائنات کی موجود تھیں تو پھر وہ حکومت کیوں نہیں بنا پائیں؟ کیوں نا اہل ترین لوگ تاریخ کے حکومتوں پر آتے رہے، خلافتوں پر آتے رہے اور انسانیت کا استحصال کرتے رہے، جبکہ علی، اولاد علی گھروں میں بیٹھے رہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہوا؟ اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے اذان گرامی کہ اس زمانے کے لوگوں نے آل محمد کا ساتھ نہیں دیا، اس زمانے کے لوگ شعور نہیں رکھتے تھے امامت کا، اس زمانے کے لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے امامت و ولایت کی، اس زمانے کے لوگ دین کی حقیقی روح سے نہ آگاہ تھے. وہ امامت کو عام رہبری کی طرح سمجھتے تھے کہ جس طرح سے علی امام ہے کوئی اور بھی امام ہو سکتا ہے، جیسے علی ولی ہیں کوئی اور بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہذا مشورے کے ساتھ، انتخابات کے ساتھ، ووٹنگ کے ذریعے سے شورا بنا کر جس طرح سے بھی اذان گرامی امام بنا سکتے ہو، خلیفہ بنا سکتے ہو، سربراہ حکومت بنا سکتے ہو، تمہارے اختیار میں ہے۔ اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جانشین پیغمبر کا تعین اللہ نے لوگوں کے اختیار میں دیا ہے۔ حالانکہ اذان گرامی غدیر کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جب وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہے، کہ جس میں خداوند عالم نے خود کہا کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس کو پہنچا دے، اس پیغام کو پہنچا دے۔ اے محمد، تیری طرف سے یہ حکم نہیں ہے لوگوں کو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، تجھے واسطہ قرار دے رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے اذان گرامی، اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول کو اختیار نہیں تھا کہ اپنا جانشین مقرر کریں، یہ اللہ تھا جس نے جانشین رسول کو معین فرمایا، اور تمام انبیاء کے جانشینوں کو اذان گرامی لوگوں نے معین نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کا تعین فرمایا ہے۔ تو زن محترم، یہ ایک اہم ترین نقطہ اور حساس ترین نقطہ ہے تاریخ کا، اور پوری تاریخ کے اندر انبیاء علیہ السلام اور آئمہ اطہار علیہ السلام اذان گرامی ہمیشہ اس مشکل کا شکار رہیں کہ آل محمد، انبیاء کا اور آل محمد کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ آل محمد لوگوں کو شعور دیتے تھے، بیدار کرتے تھے، حق کی پہچان کرواتے تھے، ان کے اندر بصیرت ایجاد کرتے تھے، لیکن بہت کم لوگ تھے کہ جو آل محمد کا ساتھ دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی میں اذان گرامی پہلے سال رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، پہلے سال کوئی جنگ نہیں لڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول محسوس کرتے تھے کہ ابھی اس قدر فداکار افراد جمع نہیں ہوئے کہ ہم کفار سے مقابلہ کر سکیں۔ دوسرا سال تھا مدینے کا، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اذن جہاد دیا ہے۔ رسول جیسی ہستی بھی لوگوں کی مدد کے اذان گرامی منتظر ہیں، رسول اللہ منتظر ہیں کہ کون میری مدد کرنے والا ہے۔ رسول جیسی ہستی اذان گرامی، جب یاور و مددگار اور فداکار جمع ہو گئے، اس کے بعد رسول اللہ نے قیام فرمایا ہے، پھر جنگیں لڑی ہیں۔ اذان گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پوری زندگی کے اندر اذان گرامی، وفات رسول کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سب سے اہم ترین مسئلہ اور مشکل جو علی علیہ السلام کو پیش آئی ہے وہ کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اذان گرامی، لوگوں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا، علی نے شکوہ کیا، علی نے انصار کے گھر دستک دی، مہاجرین کے گھر میں دستک دی، علی سب کے گھر پہ گئے، حتیٰ جناب سیدہ مہاجرین و انصار کے گھروں پر دستک دیتی تھی، علی کا حق لوگوں کو یاد کرواتی تھی۔ مسلمانوں، غدیر کو بھول گئے، مسلمانوں علی کے حق کو بھول گئے، مسلمانوں علی کی کردار، علی کی شخصیت، علی کے مرتبے کو تم لوگ بھول گئے۔ علی کا کیا مقام ہے رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک؟ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں اذان گرامی؟ میرا اور آپ کا مولا کہتا ہے کہ سوائے میرے اہل بیت کے اور انگوش شمار افراد کے، چار پانچ افراد کے، کسی شخص نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی شخص نے میرا ساتھ نہیں۔ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ ہمارے جوان آج سوال کرتے ہیں نا بھائی علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بھائی قیام کس کے ساتھ کرتے ہیں مجھے بتاؤ؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں قیام کرتا مجھے یقین تھا کہ میرے اہل بیت مار دیے جاتے، میرے اہل بیت شہید ہو جاتے، خب میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اہل بیت شہید ہوں، مصلحت نہیں تھی، اللہ نہیں چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے قریبی ترین رفقا جو انگشت شمار ہیں، چار پانچ ہیں، وہ مارے جائیں، نہضت کی حفاظت کرنی تھی، اسلام کی حفاظت کرنی تھی، دین کی حفاظت کرنی تھی۔ حسن کرامی اتنا گہرا نقش ہے عوام کا، عوام کون ہے؟ ہم اور آپ عوام ہیں، عوام کون ہیں جن کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ عوام کون ہے حسن کرامی جن کی تائید اور جن کی مخالفت سے معاشروں کے اندر تبدیلی آتی ہے؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہیں، علی کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کوئی جمہوریت کا تصور نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں بھی اذان گرامی عوام کی ایک اہمیت تھی، عوام ساتھ نہ دے تو نبی بھی بیٹھا رہے گا، عوام ساتھ نہ دے تو علی جیسا مولا بھی اذان گرامی 25 سال گھر میں سکوت اختیار کرے گا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے مولا کا، علی کا اگر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو علی کے گھر کا دروازہ جلے گا، جناب سیدہ کا پہلو کے اوپر دروازہ گرایا جائے گا، حضرت محسن کو شہید کیا جائے گا، سب ظلم ہوگا، لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں، علی کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں، علی کس کے ذریعے سے جنگ لڑیں؟ علی کیسے اپنے حق کو کس طرح سے واپس لوٹائیں جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو؟ جان گرام یہ تاریخ ہے آپ کی، شیعان حیدر کر رہا، اس تاریخ سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے، جو لوگ معاشرتی مسائل سے، اجتماعی مسائل سے، سیاسی مسائل سے لا تعلق رہتے ہیں جان گرامی، وہ اس تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا، جو لوگ آج بھی اجتماعی اور سیاسی رول کے منکر ہیں، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے، اس زمانے میں بھی اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے، اس زمانے میں بھی مسجد کے اندر صرف نمازیں پڑھ رہے ہوتے، علی کی ولایت ڈوب رہی ہے، علی کی ولایت متحقق نہیں ہو رہی، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آل محمد کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بھائی حاکم کوئی بھی بن جائے، کوئی بھی حکومت کے اوپر آ جائے، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا معاشرتی مسائل سے کیا تعلق؟ بھائی میرا اپنا کاروبار ہے، میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے بچے ہیں، یہ سوچ اس زمانے میں بھی موجود تھی، اس زمانے میں جس کی یہ سوچ ہے جان گرامی، اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے، اہل کوفہ میں سے، اس میں کوئی تردید نہیں ہے مجھے، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر اس وقت میری یہ سوچ ہوگی کہ میں لا تعلق ہوں تمام مسائل سے، زانی گرامی آپ دیکھیں خالی امیر المومنین نہیں، تمام کے تمام آئمہ علیہ السلام انتظار کرتے رہے، تیار کرتے رہے لوگوں کو کہ ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں نجات دینا چاہتے ہیں، میرے مولا علی اقتدار کا خواہش مند نہیں تھا، کرسی کا خواہش مند نہیں تھا، حکومت کا خواہش مند نہیں تھا، نہیں، علی کے نزدیک ازان گرامی اس حکومت کی ویلیو علی کی ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر تھی، لیکن علی فرماتے ہیں کہ میں اس حکومت کے ذریعے سے عدل کو قائم کرنا چاہتا ہوں، حق کو قائم کرنا چاہتا ہوں، مظلوم کو نجات دینا چاہتا ہوں، ظالم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی دید یہ ہے حکومت کے بارے میں ازان گرامی، وہ اقتدار پرست نہیں ہیں، اقتدار کو وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا، انسانیت کو ہدایت دینے کا، درود بھیجے محمد والے محمد پر، امام حسن مشتبہ آپ دیکھ لیجئے، امام حسن صلح کرنے نہیں نکلے تھے، امام حسن جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، جو لوگ تانا دیتے ہیں نا ازان گرامی کے امام حسن یعنی حسنی مزاج صلح پسند لوگ. امام حسن صلح پسند نہیں ہے کہ دشمن سے صلح کر لیں. یہ صلح امام کے اوپر تھوپی گئی تھی. امام نہیں چاہتے تھے صلح کریں, امام چاہتے تھے جنگ لڑیں. امام حسن کا جملہ ہے ذہن گرامی تاریخ کے اندر, اگر میرے پاس یاور و مددگار اور فداکار لوگ ہوتے تو میں امیر شام سے صبح شام جنگ لڑتا, ایک لمحے کے لیے تلوار اپنی نیام میں نہ رکھتا, صبح شام جنگ لڑتا امیر شام سے. کون فرما رہے؟ امام حسن فرما رہے ہیں, کاش میرے پاس یاور و مددگار ہوتے, کاش میرے پاس فداکار لوگ ہوتے, قربانیاں دینے والے لوگ ہوتے, اہل جہاد لوگ ہوتے. امام حسین آپ کے سامنے اذان گرامی, کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ آئے؟ 72 افراد. ہزاروں لوگوں میں سے صرف 72 افراد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجے امام سجاد کی ذات پر, امام سجاد اذان گرامی حج پر گئے واقعہ کربلا کے بعد. وہاں پہ ایک شخص آیا, بعض دفعہ دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے نا اذان گرامی, تو ہمارے بہت سے لوگ ہمارے اماموں سے زیادہ انقلابی اور ہمارے اماموں سے زیادہ دین کے طلبگار ہوتے ہیں, شو یہ کرتے ہیں کہ دین چاہتے ہیں, شو یہ کرتے ہیں کہ بڑی ولایت کو ماننے والے ہیں. امام سے ملا, امام سجاد سے کہا کہ اے علی ابن الحسین, آپ جہاد کو چھوڑ کے حج پر آئے ہیں؟ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے نا, حج کرنا بڑا آسان ہے. یہ تانا دیا امام کو, حج کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنین کے نفسوں کو اور اموال کو خرید لیا ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ اللہ انہیں جنت دے گا. شوق دلا رہا ہے امام کو جہاد کا کہ آپ جہاد کریں, امام کو نصیحت کر رہا ہے. امام نے کہا اگلی آیت بھی پڑھو نا, خالی یہی آیت پڑھی. وہ آیت بھی پڑھو کہ جس کے اندر اللہ نے ان مجاہدین کی صفات کو بیان کیا ہے, التائبون حامدون سائحون, جو توبہ کرنے والے ہیں, جو اللہ کی حمد کرنے والے ہیں, جو اہل جہاد ہیں, جو لڑنے والے ہیں. کہا کہ اگر پانچ افراد بھی اگر میرے پاس ایسے ہوں جیسے کہ یہ قرآن مجید کی اگلی آیت کہہ رہی ہے, تو میرے لیے پھر جہاد افضل ہوگا اس حج سے. پانچ افراد اگر میرے پاس ایسے ہوں, کون فرما رہے ہیں؟ مولا سید سجاد ارشاد فرما رہے ہیں, پانچ افراد میرے پاس ایسے نہیں ہیں, کاش میرے ساتھ پانچ افراد میرا ہمراہی کرنے والے ہوتے, ساتھ دینے والے ہوتے, میں حج نہ کر رہا ہوتا, میں جہاد کر رہا ہوتا. یہ ذہن گرامی نقش ہے عوام کا. امام معصوم بھی ذہن گرامی کچھ نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر جب تک عوام ساتھ نہ دے. امام اگر عوام ساتھ نہ دیں اپنا رول محدود کر لیتا, لیکن اگر عوام ساتھ دے تو پھر جیسے 4.5 سال کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی, حکومت قائم ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی امیر المومنین کی حکومت کے ساتھ ہوا پھر لوگوں نے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی اور آخر میں امیر المومنین شہید ہو گئے. یہ تاریخ ہے ذان گرامی آپ کی اور ہماری. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ذان گرامی, سدیر سیرفی امام کے ساتھیوں میں سے, اصحاب میں سے, ایک دفعہ امام سے کہتے ہیں اے امام صادق, جتنے لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں, بہت توجہ چاہوں گا, جتنے لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ ہوتے, امام حسن کے ساتھ ہوتے, امام حسین کے ساتھ ہوتے, تو وہ قیام کرتے. آپ قیام کیوں نہیں کر رہے, اتنے سارے لوگ ہیں؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نگاہ میں کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جھٹ سے کہا مولا 100,000 تلواریں آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. مولا نے تعجب سے کہا 100,000 تلواریں؟ کہا نہیں 200,000 تلواریں. کہا 2 لاکھ تلواریں؟ کہا نہیں مولا، 2 لاکھ نہیں، آدھی دنیا آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. میرا مولا مسکرایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو گے ایک جگہ پر؟ کہا چلیں مولا، چلیں. ایک مزرعہ کے کھیت کے اندر وہاں پر ایک نوجوان کچھ بکریاں چرا رہا تھا. ایک دفعہ سدیر سیرفی کو مخاطب کر کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اے سدیر، اگر میرے پاس ان بکریوں کے برابر بھی اصحاب فداکار ہوتے تو میں قیام کرتا. سدیر کہتا ہے کہ امام صادق چلے گئے، اس کے بعد جب میں نے بکریوں کو گنا، ایک ایک کر کے گنتا چلا گیا، میں نے دیکھا 17 بکریاں تھیں، صرف 17 بکریاں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی 17 فداکار افراد میرے پاس نہیں ہیں، سپاہی میرے پاس نہیں ہیں. اگر یہ 17 افراد ہوتے تو گھر میں بیٹھنا میرے لیے حرام تھا. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نقش آپ کا. شیعان حیدر کرار، یہ آپ کے نقش کی بات ہو رہی ہے، آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے، آپ کے رول کی بات ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. ہمارے آئمہ مظلوم رہے ہمارے کردار کی وجہ سے، ہم نے اپنے رول کو مائنس رکھا پوری تاریخ کے اندر. آل محمد مظلوم واقع ہوئے ہمارے رول نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارا قیام نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری قربانی نہ دینے کی وجہ سے، اس لیے آل محمد قربان ہوئے ہیں اس قوم کے اوپر، اس ملت کے اوپر، اس مذہب کے اوپر، اس دین کے اوپر. اوزان گرامی، باقی آئمہ علیہ السلام کی بھی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، کیوں آئمہ اتھار علیہ السلام محدود زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے؟ میں اور آپ اپنے امام کے ساتھ نہیں تھے، تاریخ میں ہی اور آپ تھے نا، میرے اور آپ کے آبا اجداد تھے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ تھے جنہوں نے آئمہ کا ساتھ نہیں دیا. اور جان گرامی، سب سے بڑھ کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم. امام موسیٰ کاظم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. زن گرامی، علماء متفقہ طور پر اس نقطے کے قائل ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت بھی ہماری وجہ سے ہے، لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ظہور جو نہیں ہو رہا اس کا سبب بھی ہم ہیں. ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان کے شیعوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ہم نہیں چاہتے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے کہ امام زمانہ کی شخصیت کو تحمل کر سکے، ان کی ولایت کو تحمل کر سکے، ان کے وزن کو اٹھا سکے. ہمارے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. آج بھی ہم اسی طرح سے جیسے علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے میں، امام صادق کے زمانے میں، اور غیبت صغرہ کے زمانے میں، جس طرح سے اس زمانے میں شیعہ تمام سیاسی اور قومی معاملات سے لا تعلق تھے، امام شہید ہوتے رہے، امام اسیر ہوتے رہے. امام موسیٰ کاظم کو آپ دیکھیے، ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان، اور امام زندان کے اندر جان دیتے ہیں. کہاں تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شیعہ؟ کہاں ہے ان کا رول؟ کیوں اس ظلم کے اوپر آواز بلند نہیں کرتے؟ ہم چاہتے ہیں تبدیلی بھی آ جائے معاشرے کے اندر اور میں کچھ نہ کروں، یعنی امام معجزے کے ذریعے سے سب کچھ کر لیں. بھائی معجزہ انبیاء بھی، اللہ نے حکم دیا تھا انبیاء کو، یہ اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء نے معاشرے میں تبدیلی معجزے کے ذریعے سے نہیں لانی ہے، لوگوں کے ذریعے سے لانی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کتاب دے کے بھیجا، میزان دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ لوگ عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہوں، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کریں، عادلانہ نظام. کون قائم کرے؟ لوگ قائم کریں. انبیاء آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹھائیں، لوگوں کے ذریعے سے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کریں. آج ہمارے یہاں دین اذان گرامی کیا ہے؟ ہمارا دین توزیع المسائل کے چند ابواب تک محدود ہو گیا، وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے، حیض و نفاس کے مسئلے، اور کوئی حج کرنے جائے تو حج کے مسئلے، اور مولانا صاحب کو سب سے زیادہ انٹرسٹ کس چیز سے؟ خمس کے مسئلے سے، زیادہ سے زیادہ نکاح کے مسئلے آ جائیں گے بس. یعنی ٹوٹل اسلام ہمارا جو ہے وہ ان چند ابواب کے اندر ہے. علی ابن ابی طالب فقط لوگوں کو وضو کے مسئلے بتاتے تھے، امام صادق علیہ السلام فقط لوگوں کو غسل سمجھاتے تھے، امام حسین علیہ السلام جو کربلا گئے تھے یزید کو وضو کے مسئلے بتانے گئے تھے. کیا بتانے گئے تھے؟ اذان گرامی، جس چیز کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے ائمہ اثار علیہ السلام کو اذان گرامی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، وہ بنیادی ترین مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو اور طاغوتوں کی حکومت ختم ہو جائے، اللہ کی عبودیت ہو. یہ وضو اور یہ غسل اور یہ ساری چیزیں اذان گرامی یہ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت اس کے مقابلے میں، اس کل کے مقابلے میں ایک جز کی سی، ایک چھوٹا سا جز ہے وضو. ہم نے سمجھ لیا پورا اسلام وضو کے اندر ہے، پورا اسلام داڑھی کے اندر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کو داڑھی رکھوانے نہیں گئے تھے، یزید کی حکومت کو گرانے گئے تھے. عین سیاسی کام ہے، عین جہادی کام ہے، عین اجتماعی کام ہے. ہمارے لوگوں کا دین سیاست سے جدا ہے، آئمہ نے جدا نہیں کیا، ہم نے جدا کر دیا. ہم لا تعلق ہیں اس پاکستان کی سرزمین پر، ہم لا تعلق ہیں اپنے مسائل سے. خب لا تعلق ہیں، دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ تم لا تعلق رہو. کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے جس دن بیدار ہو گئے، جس دن میدان میں آ گئے، جس دن ان کو پتا چل گیا کہ ان کا حق کیا ہے اور ان کا راستہ کیا ہے، تو پھر اس مکتب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس ملک کے اندر انقلاب آ جائے. جانتا ہے دشمن اس بات، لہذا وہ چاہتا ہے کہ شیعہ لا تعلق رہے تمام اجتماعی سیاسی مسائل سے. حکومت سے کیا تعلق ہے بھائی آپ کو؟ کوئی بھی حکومت کرے، انتخابات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ کچھ آوازیں اٹھیں کہ بھائی ووٹ ڈالنا حرام ہے، انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ ووٹ نہ ڈالو. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ شیعوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے اندر. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نظر نہ ہو، انتخابات میں آپ کوئی رول پلے نہ کرو. دشمن یہ چاہتا ہے تاکہ آپ کا استحصال ہو، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کے حقوق پامال کیے جائیں اسی ملک کے اندر جس ملک کو آپ نے بنایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثنا عشری مسلک سے تعلق رکھنے والے خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. یہاں خوجہ کمیونٹی کے اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اذان گرامی، آپ کی کمیونٹی سے اس کا تعلق، ان کا تعلق تھا. یہ آپ کے لیے باعث افتخار ہے، ہمارے لیے باعث افتخار ہے. لیکن آج شیعوں کو پاکستان کی سیاست سے اس طرح سے مائنس کر دیا گیا جیسے آپ کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں، آپ تو پڑوس سے آئے ہو، آپ کا تعلق ایران سے ہے یا افغانستان سے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے ہمیں یہ باور کروایا، ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا، جبکہ ہمارے بزرگان اس معاشرے کے اندر، اسی ملک کے اندر، اس کی سیاست میں ایک اہم ترین رول رکھتے تھے. آج ہمیں مائنس کیا گیا، ہم نے بھی قبول کر لیا اس بات. حسن گرامی دیکھیں، معرفت بہت ضروری ہے. ووٹ دینا یا نہ دینا، کوئی کہے جناب ووٹ دینا حرام ہے، بھائی آپ مفتی ہو، مجتہد ہو، کیا ہو، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ کو ووٹ دینا حرام ہے پاکستان کی سرزمین پر؟ کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ بات کرتے ہو کہ ووٹ دینا حرام ہے؟ آپ مجتہد ہو، آپ فقیہ ہو، آپ کو کسی نے اجازہ اجتہاد دیا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ووٹ دینے کے حق میں ہیں، وہ تاکید کرتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے. کون سی حکومت میں؟ عراق میں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، سیکولر حکومت ہے، سیکولر حکومت ہے، اسلامی حکومت صرف ایران کے اندر ہے. رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے استفتاء ہوا، کئی استفتاء ہوئے ہیں اس حوالے سے. اسلامی ممالک تو چھوڑیں، مغربی ممالک یعنی کافر ملک کے اندر آیا انتخابات میں حصہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ رہبر نے کہا کہ مشروع اور جائز کاموں کے لیے اگر انتخابات میں حصہ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کافر ملک کیوں نہ ہو. جائز امور کون سے ہیں؟ یعنی اپنے حقوق کا دفاع کرنا، مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے، ملت تشیع کے حقوق کے دفاع کے لیے، نہ اہلوں کو ہٹا کر اہل لوگوں کو لانے کے لیے انتخابات میں حصہ لینا جائز ہے کافر ملک کے اندر بھی. پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، اس کا آئین اسلامی ہے. حضرت گرامی، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، گو کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یہ اور بات ہے، لیکن پاکستان کا آئین اسلامی ہے. حق حاکمیت پاکستان میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو، اور اس آئین کے مطابق اس کے نیک اور صالح بندوں کو اور منتخب بندوں کو. ہم کہیں جی پاکستان کے تمام مسائل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لا تعلق ہیں، تو آپ لا تعلق رہیں، آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی، آپ کی آزاداری کو بند کیا جائے گا، محدود کیا جائے گا، آپ کا قتل عام کیا جائے گا، اور کسی کو افسوس نہیں ہوگا آپ کے قتل عام کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں آپ کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو فلانی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ اس کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ اس کو ووٹ دیتے ہیں، نتیجتاً آپ کی ساری طاقت تقسیم ہو جاتی ہے. اور شیعہ بنیادوں پر وہ آپ سے ووٹ نہیں لیتے، شیعت کے نام پہ ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کی آواز کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں گے. یہ شعور ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے. حزب اللہ لبنان، اذان گرامی، لبنان کی سرزمین پر آج عسکری طاقت سے بڑی طاقت ان کی سیاسی طاقت ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مکتب کا، اپنے ملت کا، اپنے مذہب کا، اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہوئے، اسی فاسد ترین حکومت کے اور فاسد ترین نظام کے اندر، اور لبرل، اسی لبرل ڈیموکریسی کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں کہ بدترین ڈیموکریسی کا نظام اگر دنیا میں کہیں ہے تو وہ لبنان کی سرزمین ہے، جہاں پر صدر ہمیشہ عیسائی ہوگا، مسلمان صدر نہیں آ سکتا، وزیر اعظم ہمیشہ اہل سنت مکتب سے تعلق ہوگا، شیعہ پارلیمنٹ کا اسپیکر ہوگا. یہ اس درجے کے تحت انتخابات ہوتے ہیں. صدر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ کے پاکستان میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم صدر نہیں ہو سکتا ہمارے آئین کے مطابق. زن محترم، ہمیں اپنے حق رائے کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو، جس گلی میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، اس گلی محلے کے کچھ حقوق ہیں. اگر گٹر بند ہو جائے تو پھر سب کو پریشانی ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب گلی کا گٹر بند ہو جاتا ہے تو سب کو پریشانی ہوتی، پھر کہتے ہیں بھائی کونسلر ایسا، کونسلر ویسا، سڑک نہیں بنی ہوئی، 5 سال سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے کوشش کی کسی اچھے لوگ، ایک کسی اچھے فرد کو لانے کی؟ آپ کو نہیں جی، میرا کوئی تعلق نہیں، میں کیوں ووٹ دوں، میں کیوں انتخابات میں آؤں، یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، کچھ سالے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. کچھ لوگ کہیں نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے عزاداری سے، ہمارا تعلق ہے نماز روزے سے، اور بس اپنے کاروبار سے. نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجتاً آپ اپنے حق سے محروم ہو، نتیجتاً آپ کے حقوق کو پامال کیا جائے گا. جعلی لوگ، بدماش قسم کے لوگ، فاسق و فاجر قسم کے لوگ آپ کے اوپر مسلط کیا جائیں گے اور آپ کے حق کو پامال کیا جائے گا. ہم اس بات پر راضی کہ ہمارے حق کو پامال کیا جائے، ہمارے حقوق سلب کیے جائیں، لیکن ہم زحمت نہ کریں، اپنے ویژن نہ بنائیں، ہم اپنی سوچ کو محدود رکھیں، اپنے اجتماعی اور سیاسی رضانِ گرامی امور کے اوپر توجہ نہ کریں. یاد رکھیے گا اذان گرامی، قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، ان تمام امور کے متعلق سوال کیا جائے گا. جو لوگ معاشرتی امور سے لا تعلق رہتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، جو سیاسی امور سے لا تعلق رہتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، تمہاری لا تعلقی کی وجہ سے شیعان حیدر کرار کے حقوق پامال ہوئے، آزاداری کے اوپر پابندی لگائی گئی، شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تم نے آواز بلند نہیں کی، شیعوں کا قتل عام ہوتا رہا، تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، لا تعلق رہے تمام کاموں سے۔ دو سال پہلے اذان گرامی پنڈی کے سانح کے اندر امام بارگاہ جلتے رہے، جلوس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جاتی رہی، سارے دشمنان اہل بیت موجودہ حکومت کے ساتھ ایک پیج کے اوپر تھے اور سب کی ایک آواز تھی۔ جیسے سعودی عرب کے اندر عزاداری کو محدود کیا گیا ہے، پاکستان کی سرزمین پر بھی عزاداری کو محدود کیا جائے، یہ ہماری حکومت بھی یہی کہہ رہی تھی، نا اہل حکومت، اور یہ سارے دشمنان اہل بیت ایک پریس کانفرنس کر کے یہی بات کر رہے تھے۔ آپ کو جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے مولوی سب گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک امام بارگاہ جلا، دوسرا جلا، تیسرا جلا، چوتھا جلا، کہاں ہوشی ہو تم لوگ؟ جناب سیدہ کا دروازہ جل رہا ہے، آئمہ کے متبرک نام جل رہے ہیں، تازیے جل رہے ہیں، علم جل رہے ہیں، زلجنا کو مارا جا رہا ہے، علم گرایا جا رہا ہے۔ تم کہو جی ہمارا ہمارا اجتماعی سیاسی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لوگ تو پکے شیعہ ہیں، بڑی ولایت کے ماننے والے ہیں، مجھ سے بڑا علی کا ملنگ کوئی نہیں ہے، یعنی علی کا ملنگ گوشہ نشین ہے، علی کے مکتب کی عزت پامال ہوتی رہے، در فاطمہ جلتا رہے، علی کے شیعہ اسیر ہوتے رہیں، علی کے شیعہ شہید ہوتے رہیں۔ آپ کو جی میرا کوئی تعلق نہیں، میرے مکتب میں سیاست کرنا حرام ہے۔ کون سی سیاست حرام ہے؟ اذان گرامی یزید کی سیاست حرام ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی سیاست تمہارے اوپر واجب ہے، امیر شام کی سیاست تمہارے اوپر حرام ہے، علی کی سیاست تمہارے اوپر کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ میدان میں نکلو، اپنے حق کا دفاع کرو، اگر نہیں کرو گے پابندی لگ جائے گی۔ یہ ساری دنیا تمہاری تاک میں بیٹھی ہوئی ہے، دشمن ہے، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، یو اے ای، یہ جتنے ممالک ہیں اذان گرامی، امریکہ سمیت، صہیونیوں سمیت، ان سب کا مشترکہ دشمن آل محمد ہے، آل محمد کے ماننے والے، ان سب کو پریشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کو بھی حقیقی خوف کس سے ہے؟ آل محمد کے چاہنے والوں سے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی دکانوں کا خوف ہے کہ اگر مکتب تشیع اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، خوف ہے۔ عزاداری سید الشہداء ایک طاقت ہے اذان گرامی، طاقت، اس طاقت کے سرچشمے کے اوپر یہ بند باندھنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں اس کو، جب تک یہ چشمہ جاری ہے، یہ لوگ یزیدیت کے سامنے کبھی سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ ہم لا تعلق رہے ہیں تمام مسائل سے اذان گرامی، کل ہم جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہم امیر المومنین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ تاریخ تکرار نہیں کر رہی اپنا؟ جس طرح سے علی ابن ابی طالب اس زمانے میں تنہا تھے، آج امام زمانہ تنہا ہے، ان کا مکتب تنہا ہے، غریب ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ داخلی اختلافات میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، بیرونی دشمن سے مقابلے میں سب چپ سادھ لیتے ہیں، لیکن اندرونی اختلافات میں اس کے خلاف کفر کے فتوے دو، اس کے خلاف تشیع سے اخراج کے فتوے دو۔ یہ ظلم اذان گرامی ہم اپنے مکتب کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ تمام مومنین تک، مومنات تک، خدا را ہمیں اپنی داخلی وحدت کی حفاظت کرنی چاہیے، وہاں پہ لبوں کو سینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بات کرے، لیکن دشمن کے ظلم کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے اجتماعی اور سیاسی امور کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہمیں قیام کرنا چاہیے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ پارا چنار جلتا رہے، ڈیرہ اسماعیل خان اجڑتا رہے، کوئٹہ کی سرزمین پر بم دھماکے ہوتے رہیں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہے، مولانا صاحب کہ بھائی میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، میں تو نماز پڑھانے جا رہا ہوں، مجھ سے تم فقہ کے مسئلے پوچھ لو. فقہ کے بھی کون سے مسئلے؟ وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے. بھائی سیاسی اجتماعی موضوعات، ولایت علی کہاں چلی گئی؟ ولایت علی کا تعلق صرف واہ واہ کرنے سے ہے یا ولایت علی نافذ ہونے کے لیے آئی ہے؟ ولایت علی صرف نعرہ حیدری لگانے کا نام ہے یا وقت کے طاغوتوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے؟ ولایت علی اعزائے گرامی اس کا تقاضا ہے کہ جو بھی ولایت کے مد مقابل آئے ظالم اور طاغوتی طاقتیں، اس کے لیے قیام کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو. ولی تم میں اور پھر کوفیوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اعزائے گرامی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور کوفیوں میں. ضرورت ہے اس بات کی اعزائے گرامی، ہم اپنے نقش کو پہچانیں، ہم اپنے رول کو پہچانیں، ہم اپنے حقوق کو پہچانیں اور اپنے حق کے لیے میدان میں نکلیں. آل محمد اعزائے گرامی اگر ان کا حق سلب کیا گیا تھا، آل محمد گھر جا کے نہیں بیٹھ گئے تھے، اپنے حق کے لیے کوشش کرتے رہے. ابو ذر، سلمان، مقداد، قمبر، اس اعزائے گرامی مشکل ترین دور کے اندر کہ جب صرف علی کا نام لینے پر سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا، حقوق سلب کر لیے جاتے تھے، اموال سلب کر لیے جاتے تھے، اس وقت میں ابو ذر نے ولایت علی ابن ابی طالب کو کیسے برملا کیا ہے؟ کیسے آئمہ اطہار علیہ السلام اعزائے گرامی ان کے اصحاب کس طرح سے قیام کر رہے تھے؟ تو اعزائے گرامی یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں اپنے رول کو پاکستان میں، پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کی سیاست میں مائنس نہیں کرنا چاہیے. دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن اہل بیت آپ کو مائنس کرنا چاہتا ہے. دشمن اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہ ہو پاکستان میں، پارلیمنٹ میں آپ کی کوئی نمائندگی نہ ہو، تاکہ دشمن اہل بیت وہاں جا کر بیٹھیں اور آپ کے خلاف بل پاس ہو. اور شرعی لحاظ سے اعزائے گرامی جو لوگ کہتے ہیں ووٹ دینا حرام ہے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. نہ آغا سستانی کے نزدیک حرام ہے، نہ رہبر معظم کے نزدیک حرام ہے، نہ آیت اللہ جوادی عاملی، نہ دیگر اور جو مکارم آغائی مکارم شیرازی اور دیگر جو ہمارے مراجع کرام ہیں، ان سب کے نزدیک جائز ہے. اور بعض حالات میں اعزائے گرامی جب شیعوں کے حقوق پر ڈاکہ پڑ رہا ہو، اس ملک کے اوپر دہشت گرد مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس صورت میں تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ شعور دے اور یہ بصیرت دے اور یہ معرفت دے اور یہ ہمت و حوصلہ دے کہ ہم اس سرزمین کے اوپر کوشش کر سکیں کہ یہاں عادلانہ نظام نافذ ہو. ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خالی شیعوں کے حقوق کی نہیں بات کرتے، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہمارا ضرب بہت بڑا ہے. علی کافر کے حق کے بھی قائل تھے، مشرک کے حق کے حق کے بھی قائل تھے. ہم بھی اس پاکستان کی سرزمین پر سب کے حقوق کے قائل ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اپنے حق کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں اپنے حق کے لیے میدان میں آنا پڑے گا اعزائے گرامی. زبردستی مظلومیت کو طاری کرنا حرام ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. کہ میرے شیعوں، ہمیشہ ظلم اور ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کے حامی بن کر رہنا. بس اعزائے گرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. ثانیہ زہرا اسی حق کے مطالبے کے لیے کربلا گئی. عزیزوں، یہ وہ زینب ہے کہ جب اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی نا، تو مولا علی کا حکم تھا کہ رات کی تاریکی میں زینب کو لے کے جانا تھا. ایک طرف حسین ہوتے تھے، ایک طرف عباس ہوتے تھے، حضرت درمیان میں یہ شرم و حیا کی ملکہ ہوتی تھی، یہ ہے زینب. اور زینب کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی نا حضرت، کہ جب مدینے سے چلنے لگی، امام حسین نے ارادہ کیا کربلا جانے کا، تو ایک دفعہ بھائی کے پاس آئیں، بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. حسین نے کہا بہن آپ کا میرے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے لیکن جاؤ اپنے شوہر نامدار سے اجازت لو. آئی حضرت عبداللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ دیکھو تم تو جانتے ہو کہ مجھے اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے, بھائی کربلا جا رہا ہے, بھائی کوفہ جا رہا ہے, میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے نفی نہیں کی, بس یہ کہا کہ تم تو جانتی ہو کہ میں بہت عرصے سے بیمار ہوں. جناب زینب سمجھ گئی کہ شاید آسانی سے اجازت نہیں ملے گی, لیکن زینب نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میں شریعت کی پابند ہوں, اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گی تو میں نہیں جاؤں گی, لیکن بس یہ یاد رکھیے گا میرے بھائی کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, میں مر جاؤں گی, اپنے بھائی کے بغیر مر جاؤں گی. یہ ہے زینب عزیزان کرام. اور مقاتل نے لکھا عزاداروں یہ شرم و حیا کی ملکہ, یہ شرم و حیا کی پیکر, کربلا سے شام تلک عزاداروں یہ قافلہ چلا لیکن میری شہزادی زینب نے اپنا سر اٹھا کر حسین کے سر کو نہیں دیکھا. زینب کو شرم آتی تھی کہ میرے بھائی کی نگاہیں میرے سر پہ ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس سوچو عزاداروں علی کی بیٹی ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, محمد کی نواسی ہے, کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے, بازار سج رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, بے غیرتوں کا مجمع ہے, اور میری شہزادی زینب کے سر پر چادر میں اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس سزادارو دربار یزید سجا, سفرا کو بلایا جا رہا ہے, بے غیرتوں کو بلایا جا رہا ہے, ہر قبیلے کے سردار کو کہا گیا کہ اپنے ساتھ جتنے افراد کو لا سکتے ہو لے آؤ, آل محمد کے قیدی آ رہے ہیں, ان کا تماشا دیکھنا ہے, فتح کا جشن منایا جائے گا. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عزاداروں کہ ہمیں جب دربار یزید میں لے کر آیا گیا ہے نا تو اس طرح سے لایا گیا ہے کہ ایک رسی سے ہم سب کو باندھا گیا تھا, ایک رسی تھی, اسی رسی میں سید سجاد کا گلا بھی تھا, بی بی ام کلثوم کا گلا بھی تھا, جناب زینب کا گلا بھی تھا, اور ننی سکینہ کا. اس طرح سے کہ جب کوئی قیدی رک جاتا تھا تو زور سے کھینچا جاتا. امام سجاد یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہو یزید تو ہمیں اس حال میں لے کر آ رہا ہے, اگر رسول ہمیں اس حال میں دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا. عزادارو بس ایک دفعہ یزید نے جناب زینب سے گفتگو کرنا شروع کی. اللہ اکبر. عزاداروں شرابی کا دربار ہے, تشت میں امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے, یزید شراب پیتا جاتا ہے اور تشت میں شراب کو اونڈیلتا جاتا ہے, اللہ اکبر, اور شعر پڑھ رہا ہے کہ دیکھو حسین کیسے میں نے آج بدلہ لے لیا, بدر و احد کا بدلہ لے لیا, تیرے علی کا بدلہ لے لیا, اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا. عزاداروں ایک دفعہ جناب زینب سے مخاطب ہو رہا ہے, لیکن جناب زینب جو شرم و حیا کی پیکر ہیں جواب دینے کے لیے تیار نہیں. عزاداروں ایک دفعہ یزید نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ زینب کی کمزوری کیا ہے, ایک چھڑی منگوائی اور امام حسین کے سروں کے اوپر, سر کے اوپر, لبوں کے اوپر اب جو چھڑی مارنا شروع کی نا عزاداروں, تو سب سے پہلے اس منظر کے اوپر جس کی نگاہ پڑی ہے نا وہ ہے سکینہ. سکینہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھوپھی کو کہتی ہے, پھوپھی اماں دیکھ یزید میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا کر رہا ہے.
پھوپھی اماں کیسے میرے بابا کی توہین کی جا رہی ہے؟ یہ یزید ہے جو چھڑی مار رہا ہے لبوں کے اوپر، کبھی دندان مبارک کے اوپر، اب جو لبے حسین سے خون گرنا شروع ہوا، زینب کو جلال آیا، کہا یزید اپنی چھڑی ہٹا لے، واللہ یہ وہ لب ہے کہ جن لبوں پہ رسول وہ سے دیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، یزید تو ہمارے جد رسول اللہ کے آزاد کردہ غلاموں کا بیٹا ہے، ابن الطلقاء، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں اسیر کر کے تو نے ہمیں نیچا دکھلا دیا؟ اے یزید یاد رکھنا، میں کائنات کی حقیر ترین شے تجھے سمجھتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے تھے عزاداروں۔ ایک دفعہ یزید کو جلال آیا، یزید نے کہا تازیانہ لے کر آؤ اور زینب کو تازیانے لگاؤ، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ اماں فضہ آگے بڑھی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری شہزادی کو تازیانہ نہیں لگے گا۔ ایک دفعہ یزید نے پوچھا یہ کون حبشی عورت ہے؟ بتایا گیا یہ کنیز فاطمہ فضہ ہے۔ عزاداروں حکم دیا گیا اس خاتون کو ہٹاؤ۔ بس اب جو یہ جملے سنے، فضہ نے ایک دفعہ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہا رے تم میں کوئی حبشی مرد ہے، کوئی غیرت مند حبشی ہے جو اپنے ناموس کی حفاظت کرے؟ عزاداروں دربار کے اندر 200 شمشیریں بے نیام ہوئی۔ یزید سے کہا یزید ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اے شیعان حیدر کرار، زینب ہم نے نجف کا رخ کیا، آواز بلند کی، ارے بابا علی آپ کی کنیزوں کے لیے تو 200 شمشیر بردار تیار ہو، لیکن آپ کی بیٹی دربار یزید میں کوئی دفاع کرنے والا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین سلموا ایا منقلبین ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب زینب کی مظلومیت کا، بار الہ تجھے واسطہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا، بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، عزداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بار الہ دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں مومنین و مومنات، بار الہ ان حاجات کو برابر فرما، بار الہ شیعان حیدر کرار کو متحد اور منظم فرما، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اجتماعی اور سیاسی امور کو احسن انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔